الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم نے سنت پر تدبر کے مبادی کا مطالعہ کیا, یعنی ہمارے پاس جو ذخیرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے دین کا موجود ہے, یا جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دینی احکام ہیں, وہ سارا کا سارا ذخیرہ ظاہر بات ہے کہ اپنی کیٹیگریز میں متعین نہیں ہے. اس میں سے کس طریقے سے یہ تعین کیا جائے کہ یہ چیز دین ہے, سنت ہے, اس کو اس حیثیت سے جاری کیا گیا ہے, اور کیا چیز ایسی ہے کہ جو اس میں نہیں آتی. چنانچہ اس کتاب کے صفحہ 10 پر ایک فہرست دے دی گئی ہے, جس میں میں نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ دین ہے, جس کو ہم سنت کہتے ہیں, عام اصطلاح میں ہم یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے, یہ سنت کا حکم ہے, تو اس لحاظ سے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو سنن کہا جائے گا, جن کو سنت قرار دیا جائے گا. یہ بات میں ابتدا میں واضح کر چکا ہوں کہ اس موقع پر جب لفظ سنت بولا جاتا ہے تو یہ عبادات میں احناف جس طرح سنت کا لفظ بولتے ہیں اس معنی میں نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کا کون سا حصہ ہے جو ہم کو انبیاء علیہ السلام کی سنت کی حیثیت سے ملا ہے, ان کے طریقے کی حیثیت سے ملا ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں, ان سب سے متعلق یہ بات اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ان پر اس امت کا اجماع ہے, یعنی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی شخص اختلاف کرے. اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا, میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مشرق و مغرب میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا, مسلمان ہمیشہ سے اس کے قائل رہے ہیں, اور یہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک دینی چیز ہے. ہمیں کھانا پینا ہے, روزمرہ کی چیز ہے, تو اس کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. اور دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا اور اس کو بالکل ایک دینی چیز کی حیثیت سے لوگوں میں رائج کیا, تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ اپنی ذات یا اپنی نوعیت کے لحاظ سے تو دینی چیز نہیں ہے, اس کا دین سے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا اصل میں تعلق یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے. تو دین میں ایک بڑی اہم چیز علامات کے ذریعے سے حقائق کو زندہ کرنا بھی ہوتا ہے, تو یہ ہر وقت کی تنبیہ ہے. یعنی آدمی گویا جب دائیں ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے یا دائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تو وہ متنبع رہتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی مجھے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں توقع کرنی چاہیے. ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب مسلمانوں کا شعار ہے. قرآن مجید میں اس کے احکام دیے گئے ہیں, یعنی یہ بات ایک سنت کی حیثیت سے بھی جاری ہے. انبیاء علیہ السلام کی جو تاریخ سنائی گئی ہے قرآن میں, اس میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ یہ ایک قدیم سنت ہے. یعنی سیدنا ابراہیم کے پاس فرشتے آئے ہیں تو وہاں بھی اسی شعار کے ساتھ ان کا استقبال ہوا ہے. قرآن مجید نے گھروں کے آداب بتائے ہیں تو اس میں بھی اس کو خاص طور پر شامل کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے. یہ عام رائج الفاظ ہے السلام علیکم, یعنی آپ اس مفہوم کے الفاظ دوسرے بھی بول سکتے ہیں, سلام علیک بھی بول سکتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں پر یہ بولے ہیں, لیکن عام الفاظ یہی ہیں. اسی طریقے سے چھینک آنے پر الحمدللہ, اور اس کے جواب میں یرحم اللہ, یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قدیم ترین سنن میں سے, یعنی عربوں کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی یہ چیز رائج تھی, اور اس کے لیے خاص لفظ عربی زبان میں موجود ہے, تشمیت کا لفظ. ایک لفظ بولنے سے گویا اس کا پورا مدعا ادا ہو جاتا تھا. کسی چھینکنے والے نے اگر کسی وقت چھینکا ہے تو اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ شمت ہو, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو کہ یہ الحمدللہ کہے اور تم یرحمک اللہ کہو. یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی روایت تھی کہ جو پہلے سے ان کے یہاں موجود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو لازم کیا, اور ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک عمومی اختلال پیدا ہوتا ہے, اس کی تفصیل یہاں کرنا پیش نظر نہیں, آداب و شاعر میں ہو جائے گی, اور یہ انہیں کے قبیل کی چیز ہے. نومولود کے دائیں کان میں اذان, بائیں میں اقامت, یہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے عبادت ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اذان ایک عبادات کی چیز ہے, اور جب کوئی چیز عبادات کے دائرے کی ہوتی ہے تو اس کے دین ہونے کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا اور ہمارے ہاں فقہا کا محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ایک مستحب چیز ہے, یعنی اس کے بارے میں پہلی جو چیزیں ہیں وہ تو مسلمانوں کے لازم ہیں لیکن یہ ایک مستحب چیز ہے, پسندیدہ چیز ہے, اس کو رائج کیا گیا ہے لیکن ایک پسندیدہ چیز کی حیثیت سے. اس کے بعد مونچھیں پست رکھنا, زیر ناک کے بال موڑنا, بغل کے بال صاف کرنا, لڑکوں کا ختنہ کرنا, بڑے ہوئے ناخن کاٹنا, ناک منہ اور دانتوں کی صفائی, استنجا, حیض و نفاس میں دونوں شو کے تعلق سے اجتناب, حیض و نفاس کے بعد غسل, غسل جنابت, یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہی دین ہے, اور اس کی بہت تفصیل کر دی تھی کہ ایک چیز تو وہ فطری احکام ہے کہ جن کے بارے میں دین ہونے یا نہ ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا, لیکن وہ فطری چیز ہے. مثلا ہم لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں, یہ فطری چیز ہے. داڑھی ہمارے منہ پر اگی ہوئی ہے, مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک فارغ چیز ہے, آپ داڑھی رکھتے ہیں, یہ ایک بڑی فطری چیز ہے, یعنی مرد گویا اپنی علامت کے طور پر داڑھی رکھتے رہے ہمیشہ سے. لیکن یہ کہ ان میں سے کون سی چیز دین ہے, تو میں نے عرض کیا تھا کہ دین میں ایک تو بڑی متعین اور واضح چیز ہوتی ہے عبادات, یعنی ان کے بارے میں تو کوئی بحث نہیں ہوتی. باقی جو چیزیں فطری دین کی حیثیت رکھتی ہیں وہ یا تطہیر بدن سے متعلق ہوں گی, یا تطہیر خرونوش سے متعلق ہوں گی, اور یا اخلاقی وجود کی تطہیر سے متعلق ہوں گی, انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر سے متعلق ہوں گی. یہ چیزیں اگر اسی حیثیت سے دین میں زیر بحث آتی, ان کو اس سے زائد کوئی حیثیت نہ دی جاتی تو میں اس کو بیان فطرت میں ڈال دیتا, یعنی اس کو بھی یہ حیثیت نہ دیتا. لیکن ان پر دین کی حیثیت سے اور دین کو دین بنا کر مسلمانوں کے اندر رائج کرنے پر اجماع ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یعنی باقاعدہ قانون سازی کی. میں ابھی آپ کے سامنے داڑھی کی بحث میں یہ چیزیں پیش کر دوں گا, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ باقاعدہ قانون سازی کی ہے, یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھیے یہ آپ نہیں کر سکتے, اور یہ کریں گے تو آپ ہم میں سے نہیں ہیں, اور اگر آپ 40 دن تک یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کی یہ مدت ہے جو مقرر کر دی گئی ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے کسی چیز کو جب پیغمبر دین بناتا ہے اور اس حیثیت سے اس کو پیش کرتا ہے. تجویز و تکفین, تدفین, ان کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہم میں سے شخص کو معلوم ہے کہ یہ ایک دینی تہوار ہے, دینی تہوار کی حیثیت سے مسلمان ہر سال ان کو مناتے ہیں, اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ, قرآن میں اس کا ذکر آ گیا ہے اور ایک دینی حیثیت سے ذکر آ گیا ہے, انبیاء علیہ السلام کی قدیم ترین سنت ہے, اس میں بھی کوئی مسلمانوں کے مابین اختلاف نہیں ہے. نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات, یہ بھی متفق لہ چیز, مسلمان ایک دینی ذمہ داری کی حیثیت سے نکاح کرتے ہیں, طلاق کے انہی قواعد کی پابندی کرتے ہیں جو عام طور پر ایک سنت کی حیثیت سے رائج رہے ہیں. قرآن مجید نے اس کی بڑی تفصیل بھی کر دی ہے اور اس میں جہاں کہیں کوئی غلطی ہوئی تھی اس کی اصلاح بھی کر دی ہے. زکوٰۃ, نماز, روزہ, صدقہ فطر, اعتکاف, قربانی, حج و عمرہ, یہ سب عبادات ہیں, ان کے بارے میں کوئی بحث پیدا نہیں ہو سکتی. تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس میں جہاں تک اعتکاف اور قربانی اور نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کا تعلق ہے, ان کے بارے میں زیادہ کبھی رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ مستحبات ہیں. یعنی اعتکاف بھی ایک پسندیدہ چیز ہے, بڑی اعلیٰ عبادت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور سنت میں بھی, لیکن یہ واجب نہیں کیا گیا مسلمانوں کا. یہی معاملہ قربانی کا ہے, یعنی جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ بھی یہی حیثیت رکھتی ہے. یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں حنفی علماء کا موقف بیان کیا جاتا ہے, تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حنفی علماء واجب کو فرض کے معنی میں نہیں بولتے, یعنی اگر ان کو کسی چیز کو فرض کہنا ہو تو پھر فرض ہی کہیں گے. ان کے ہاں واجب ایک الگ اصطلاح ہے, یعنی جس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے نوافل ہیں ان کو انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ ان نوافل میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ہی اختیاری ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حضور نے بڑی تاکید کی ہے ان کو وہ سنت موقعہ کے ذیل میں لے آتے ہیں, اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں دوام بھی رہا ہے, معذبت بھی رہی ہے, اور پھر یہ کہ ان کے بارے میں تاکید بھی ہے تو انہیں وجوب کے درجے میں لے آتے ہیں. یہ ان کی اصطلاح ہے ایک خاص, یعنی اس سے بھی کوئی چیز ان کے ہاں فرض نہیں ہو جاتی. تو جو فرض چیزیں ہیں وہ وہی ہے جو میں نے بیان کرتی ہیں. حج عمرہ کے بارے میں قرآن مجید نے واضح کر دیا, نماز کے بارے میں مسلمانوں کے اندر کوئی بحث نہیں ہے. تو یہ وہ ساری فہرست ہے جس کو ہم نہایت اطمینان سے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ سنت ہے, یعنی یہ جو احکام ہے یہ وہ سنن ہے جن کو انبیاء علیہ السلام کے دین کی حیثیت سے جاری کیا گیا ہے. اب اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے سنت ہونے میں یا دین ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں, کوئی بحث بھی نہیں کی جا سکتی. آپ میں سے بھی ہر شخص ظاہر ہے کہ مسلمان ہے اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا رہا ہے, اور اس نے دینی احکام کی حیثیت سے ان چیزوں کو عام طور پر سنا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز داخل کر دی گئی ہے جو ہمارے ہاں دین نہیں سمجھی جاتی یا دین نہیں ہے. البتہ بعض چیزیں اس میں ایسی شامل نہیں ہیں جن کو بالعموم لوگ یہ حیثیت دیتے ہیں. بعض چیزیں ان میں سے تین چیزیں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان پر بحث کی جائے, اور زیادہ تر خاص طور پر ہمارے ہاں ہندوستان میں وہی تین چیزیں زیر بحث رہتی ہیں. ان میں جس ایک چیز پر ہم نے تھوڑی سی بحث کر لی تھی اور وہ داڑھی کا مسئلہ ہے, یعنی اس کی کیا نوعیت ہے. دوسری چیز عقیقہ ہے, وہ بھی چونکہ ایک دینی چیز کی حیثیت سے ہمارے ہاں رائج ہے تو یہ ضروری ہے کہ یہ بحث کر کے دیکھا جائے کہ وہ اس فہرست میں کیوں شامل نہیں کیا گیا. اور تیسری چیز مسلمانوں کے ہاں یہ عمومی روایت, ہندوستان میں لوگ عام طور پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے بعض فقہا بھی اس کے قائل ہیں, وہ یہ ہے کہ جب آپ قربانی کا ارادہ کر لیں تو اشرائے ذوالحج میں, یعنی قربانی کا ارادہ کر لیا تو پھر یکم ذوالحج کے بعد دس ذوالحج کو قربانی ہوگی, اس دس دنوں کی مدت میں آپ اپنے ناخن اور بال نہ ترشوائیں. یعنی یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو بحث کا تقاضا کرتی ہیں, ان کو میں نے شامل نہیں کیا. ان کے علاوہ پھر میں آپ کو موقع دوں گا اس بات کا کہ آپ بھی مسلمان ہیں, دینی شک بھی رکھتے ہیں, علماء کی مجالس میں بھی بیٹھتے رہتے ہیں, آپ کے خیال میں اگر کوئی چیز اور ایسی ہے کہ جو اس میں شامل نہیں ہوئی تو اس پر بحث کی جا سکتی ہے, لیکن یہ تین چیزیں تو اس اہمیت کی حامل ہیں کہ ان پر باقاعدہ بحث کر کے یہ دکھایا جائے کہ ان کی نوعیت کیا ہے. داڑھی کے بارے میں جو کچھ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کا میں مختصر سا خلاصہ پہلے بیان کر دیتا ہوں, اس کے بعد چند چیزیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے سنت کی تعین کے جو اصول متعین کیے ان پر آپ بحث کر لیجیے, اگر ان کے بارے میں کوئی دو رائے ہو تو گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن اس میں پہلا اصول یہ تھا کہ سنت صرف اسی چیز کو قرار دیا جائے گا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سنت صرف اسی کو قرار دیا جائے گا جو یا تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہونی چاہیے, اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دے دی. یعنی ہم تو اس کو دین نہیں قرار دے سکتے تھے, جس کی ایک مثال دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے. یعنی یہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ یہ دین ہے, لیکن اللہ کے پیغمبروں نے جب اس کو دین قرار دے دیا, یہ ایک سنت کی حیثیت اختیار کر گئی, تو اب سر تسلیم کم. تو یہی معاملہ داڑھی کے بارے میں بھی ہونا چاہیے, یعنی پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کیا یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے. یعنی یہ ایک فطری چیز مردانہ وجاہت کی ایک علامت تو ہے ہی, اس میں تو دو رائے نہیں ہے, ایک اچھی چیز ہے, لیکن یہ کہ کیا اس کو دین کی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ عبادت تو نہیں, یعنی دین میں ایک نمایاں چیز واضح چیز جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کوئی چیز عبادات کی نوعیت کی, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, قربانی ہے, ان کا تو نام لیتے ہی ہر آدمی جان لیتا ہے کہ یہ دین ہے. تو ظاہر ہے کہ داڑھی ان میں شامل نہیں کی جا سکتی, یہ اس نوعیت کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد خود دین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے, دین کے تمام احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری فطرت میں جو چیزیں تطہیر بدن سے متعلق موجود ہیں یا خوروش کی تطہیر سے متعلق ہیں یا اخلاقی وجود کی تطہیر سے متعلق ہیں وہ بھی دین قرار دی جاتی ہے. تو کیا یہ اس کیٹیگری میں رکھی جا سکتی ہے؟ یعنی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ داڑھی تطہیر بدن کی چیز ہے, اس میں بدن کی صفائی مطلوب ہے؟ تطہیر کا مطلب صاف رکھنا, جیسے مثال کے طور پر مونچھیں چھوٹی رکھی جائے اور ختنہ کرایا جائے اور اسی طرح سے بعض دوسری چیزیں, تو وہ تطہیر بدن کی چیزیں ہیں, لیکن کیا یہ بھی تطہیر کی چیز ہے؟ تو صاف واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے. کیا خوروش کی تطہیر کی چیز ہے؟ غیر کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ہے, تطہیر کا کیا سوال ہوگا اس میں؟ کیا اخلاقی وجود کی تطہیر کا کوئی مسئلہ اس سے متعلق ہوتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ تو بالبداہت واضح ہے کہ نہیں کہی جا سکتی اس کے بارے میں. جب نہیں کہی جا سکتی تو پھر اس کو ہم اس کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے کہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو, یہ تو نہیں رکھ سکتے. اب دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دینی چیز کی حیثیت سے راج کر دیا, جیسے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے. تو اس چیز کے لیے ثبوت درکار ہے, یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو دین قرار دیا ہے تو کہاں قرار دیا ہے, کیسے قرار دیا ہے, اس کی یہ حیثیت کیسے متعین کی جاتی ہے, یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال ہے. تو میں آپ کے سامنے اس سے متعلق روایات رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس میں یہ مسئلہ کس حیثیت سے زیر بحث آیا. داڑھی کے بارے میں زیادہ نہیں ہے, یعنی اگر آپ استقصاء کریں تو کل چار روایتیں ہیں, یعنی سارے ذخیرے کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ روایتیں ہیں. روایات مختلف طریقوں سے تو آ جاتی ہیں لیکن یہ کہ بنیادی طور پر یہ چار ہی روایتیں ہیں. ان میں سے بعض روایتیں بالکل مجمل ہیں اور بعض میں نسبتاً کچھ تفصیل کی گئی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ خالف المشرکین وفر اللہا وعف الشوارد, یعنی مشرکین کے طریقے سے تمہارا طریقہ الگ ہونا چاہیے, مشرکین کے طریقے سے تمہارا طریقہ الگ ہونا چاہیے, مشرکین کے طریقے کی مخالفت کرو, تم بڑی بڑی داڑھی رکھا کرو اور مونچھوں کو بہت چھوٹا کر لیا کرو, یعنی لفظ توفیر استعمال ہوا ہے اس میں. اچھا, بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں اصل میں مشرکین کے طریقے کی مخالفت کیا کرو یہ نہیں تھا, بلکہ اس کی جگہ مجوس کے طریقے کی مخالفت کیا کرو تھا. یعنی بعض روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس میں اصل لفظ یہ تھا. بعض لوگوں نے روایت کرتے وقت یہ کیا ہے کہ اس حصے کو ویسے ہی حذف کر دیا ہے, یعنی انہوں نے اتنی بات روایت کر دی ہے اور الفاظ بھی بدل دیے, یعنی احفاء کے بجائے مونچھوں کے لیے انہوں نے جزا کا فعل استعمال کر دیا ہے, اسی طرح سے توفیر کے بجائے داڑھی کے معاملے میں ارخا کا فعل استعمال کر دیا ہے. ارخ اللہ ایک جگہ یہ ہے. اچھا, اس کے بعد یہ بات کہ وہ کیا کرتے تھے, یعنی زیر بحث آتا نا کہ مشرکین کیا کرتے تھے, تو ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ مونچھیں چھوڑ دیتے تھے. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی بعض لوگ مونچھوں کو بے محاوا چھوڑ دیتے ہیں, جہاں چاہے پھیلتی رہے جہاں چاہے جاتی رہے, تو وہ اپنی مونچھیں چھوڑ دیتے تھے اور داڑیاں بعض میں یہ ہے کہ کتروا لیتے تھے, بعض میں یہ ہے کہ منڈوا لیتے تھے. اچھا, اس کے بعد پھر کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کریں. یعنی پہلے تو دو الگ گروہ تھے نا, مجوس اور مشرکین, پھر اس میں بعد میں یہ آ گیا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کریں. اور پھر مسند احمد بن حنبل کی وہ روایت ہے جو ایک پورا مکالمہ نقل کرتی ہے, یعنی وہ ابو امامہ باہلی کی روایت ہے, اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے تو اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی باقی روایات ہیں, لیکن اس میں ایک پورا مکالمہ نقل ہوا ہے کہ اس طرح کی گفتگویں کیسے ہوئی ہیں, اس سے ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے. اب وہ روایت بھی آپ سن لیجئے, وہ ذرا مفصل روایت ہے اور پھر اندازہ کر لیجئے گفتگو کس پس منظر میں کس محل میں ہو رہی ہے. روایت یہ ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مشیخت من الانصار بیز اللہا ہو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ ایک دن انصار کے بعض بزرگوں کی مجلس میں گئے, مدینہ میں انصار کے بعض بزرگوں کی مجلس میں گئے اور یہ ایسے بزرگ تھے کہ سب کی سفید سفید داڑیاں تھیں, روئی کے گالوں کی طرح, ہوتا ہے نا بعض اچھے لگتے ہیں اس طرح کے بزرگ, ہمارے بعض بزرگوں کی طرح جو یہاں بھی تشریف فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فقال یا معشر الانصار حمروا وصفروا وخالفوا اہل الکتاب, کہ بھائی انصار کے لوگوں تم لوگ ذرا اپنی داڑھی کو خدا بداب لگا لیا کرو, یعنی کوئی سرخ کر لیا کرو, زرد کر لیا کرو, یہ مختلف قسم کے خضاب رائج تھے, یہ کر لیا کرو. اور اہل کتاب کا جو اس میں طریقہ ہے نا کہ وہ داڑھی کو خضاب بداب لگانا پسند نہیں کرتے, یہ نہ کیا کرو, بہتر یہ ہے. اچھا, اب انصار کے بزرگوں نے موقع پایا اور موقع پا کے انہوں نے کچھ اور سوالات کر لیے. قال فقلنا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یتسرولون ولا یعتذرون, کہ ہم نے, یعنی وہ انصار کے بڈھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے موقع پا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو اہل کتاب ہے یہ تو پاجامے پہنتے ہیں اور تہمت باندھنا پسند نہیں کرتے, عربوں کے ہاں زیادہ تر تہمت باندھی جاتی تھی, یعنی یہ کیونکہ اہل کتاب کچھ زیادہ متمدن تھے مذہبی لحاظ سے بھی اور دوسرے پہلوؤں سے بھی, کہ یہ تو پاجامے پہنتے ہیں اور تہمت باندھنا پسند نہیں کرتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا تسرولو واتذرو وخالف اور الکتاب، تم پاجامہ ہی پہن لیا کرو، تم احمد بھی باندھ لیا کرو، اس میں بھی اہل کتاب کے طریقے کی مخالفت کرو. یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یتخففون ولا ینتعلون، یہ اہل کتاب جو ہے یہ موزے پہنتے ہیں اور جوتے پہننا پسند نہیں کرتے. یعنی ایک اور سوال نہ کر دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا اہل الکتاب، یعنی بھائی تم جوتے ہی پہنا کرو، موزے بھی پہن لیا کرو، اس میں بھی اہل کتاب کے طریقے کی مخالفت ہی کرو. قال فقلنا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یقصون اسانینہم ویوفرون سبالہم، کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اہل کتاب لوگ اپنی داڑھی تو چھوٹی چھوٹی کتروا لیتے ہیں اور مونچھیں بہت چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ یہ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا قصو سبالکم ووفروا اسانینکم وخالفوا اہل الکتاب، کہ تم لوگ اپنی مونچھیں چھوٹی رکھا کرو اور داڑیاں بڑی بڑی رکھا کرو اور اس میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو. یعنی یہ گفتگو ہے، یہ جتنی گفتگو ہے اس کو آپ اس کے پورے پس منظر میں دیکھیے، اس میں کوئی دین زیر بحث نہیں ہے سرے سے. یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو بطور ایک بدعت کے رائج کر لیا گیا ہے. یعنی اہل کتاب چونکہ ایک مذہبی گروہ تھے اور مذہبی گروہوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک مسئلہ وجود پذیر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو تقدس دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں، امامہ پہننا ایک سنت ہے، یہ ہو گیا نا. اب ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ کا پیغمبر ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جی بعض لوگ تو کہتے ہیں امامہ پہننا سنت ہے، تو وہ یہی فرمائیں گے کہ نہیں تم امامہ ہی پہن سکتے ہو، ٹوپی بھی پہن سکتے ہو، ویسے بھی رہ سکتے ہو. یعنی یہ ہے اصل میں موقع کلام. اگر اس میں خضاب لگانا کوئی سنت نہیں بنی، موزے پہننا کوئی سنت نہیں بنی، ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، جوتا پہننا کوئی سنت نہیں بنی، ایک عام نوعیت کی چیزیں ہیں کہ لوگوں نے کچھ چیزوں کو دینی یا مذہبی حیثیت دی ہوئی ہے، حضور نے اس کو واضح کر دیا اور آخر میں یہ بتا دیا کہ ایک اچھے مسلمان کی حیات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھے ہوئے اور داڑھی کتروائے ہوئے ہو. اس کی حیات اگر اس نے یہ داڑھی مونچھ رکھنی ہے تو اس کی حیات یہ ہونی چاہیے کہ وہ داڑھی بڑی رکھے اور مونچھیں کتروا کر رکھے. اس محل میں یہ ساری بات ہو رہی ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کے مواقع کی بات ہے جس کو اس کے سارے پس منظر سے الگ کر کے کسی نے خالف المشرکین میں، کسی نے خالف المجوس میں، اور کسی نے خالف الیہود والنصارہ میں بیان کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس معاملے میں کوئی بات دین کی حیثیت سے جاری کرنا ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ یہ دیکھیے اسی میں میں نے شامل کیا نا مونچھوں کا کتروانا، اس میں دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے اس معاملے میں. پہلے تو آپ نے یہ بیان کیا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں آئی کہاں سے. فرمایا کہ الفطرہ تو خمس، بعض میں کہا کہ خمس من الفطرہ، یعنی یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ گویا دین فطرت کی حیثیت رکھتی. پہلے تو آپ نے اس کی یہ حیثیت واضح کی. ظاہر ہے کہ یہاں فطرت کا لفظ ایک مخصوص سیاق میں اسی معنی میں بولا گیا ہے. اس میں آپ نے بیان کیا الختان والاستحداد ونت فلپ و تکلیم الاظفار و قص الشارع، یعنی ختنہ کرانا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال صاف رکھنا، ناخن ترشوا کر رکھنا اور مونچھیں کتروا کے رکھنا، یعنی بیان کرنے کا اسلوب. دیکھیے اس میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے، یعنی اس روایت کے اندر داڑھی کا کوئی ذکر نہیں ہوا. یعنی ان پانچ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اچھا اس کے بعد ایک اور روایت، یہ مسلم کی ہے، وہ بخاری کی تھی. اس میں سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ وقت لنا فی قص الشارع و تکلیم الاظفار و نطف ربط و حلق الانا الا نترک اکثر من اربعین لیلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے باقاعدہ اس کا وقت مقرر کر دیا تھا کہ کوئی شخص اپنی مونچھوں کو ترشوانے میں، اپنے ناخن تراشنے میں، اپنی بغل کے بال صاف کرنے میں اور زیر ناف کے بال صاف کرنے میں 40 دن سے زیادہ کی تاخیر نہ کرے. یہ دیکھیے نا اب نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. یعنی وہاں تو یہ صورت بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک روایت ہم کو ایسی مل جائے کہ جس میں حضور نے یہی کہا ہو کہ کوئی شخص اپنی داڑھی نہ کٹوائے، یعنی یہ بھی نہیں. ورنہ کسی چیز کو دین بناتے وقت تو آپ منفی طور پر بیان کرتے ہیں نا. اچھا پھر مزید دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ من لم یاخذ من شاربی فلیس منا، جس نے اپنی مونچھیں ترشوا کے نہیں رکھی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی دین بنانے کے جو اسالیب ہوتے ہیں وہ یہ ہے نہ کہ وہ اس میں تو آپ نے دیکھا کہ خضاب لگانے کا معاملہ اور موزے پہننے کا معاملہ اور اس طرح کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں. اچھا پھر آپ نے اس کی اصل بتائی. ایک روایت ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکس شارب و کانا ابوکم ابراہیم من قبل یکس شارب. یعنی حضور بھی اپنے مونچھیں ترشوا کے رکھتے تھے اور فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم بھی اس سے پہلے ایسے کیا کرتے تھے. یعنی جو معاملہ اس نوعیت کا ہوتا ہے وہ اس شان اور اس اہتمام کے ساتھ زیر بحث آتا ہے اور اسی طرح اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے ایک روایت نقل کی ہے جس روایت میں 10 چیزیں گنوائی گئی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ 10 چیزیں دین فطرت میں سے ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 10 چیزوں کو جب بیان کیا گیا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اس میں داڑھی کا ذکر تھا, کوئی کہتا نہیں اس جگہ ختنے کا ذکر تھا. یعنی وہ روایت بجائے خود اتنی مسترب ہو گئی ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی بات کہنا مشکل ہے. تو یہ نوعیت ہے اس داڑھی کے مسئلے کی. یعنی ایک تو یہ کہ اس کو خود دین قرار دینا ممکن نہیں, اور دوسرے یہ کہ جو روایتیں بیان ہوئی ہیں زیادہ سے زیادہ جو بات ان سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مونچھ کے بارے میں لوگوں کو یہ تلقین کی کہ یہ حیات نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی نے داڑھی کٹروائی ہوئی ہے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں, بلکہ ایک بڑی مہذب شائستہ حیات اختیار کرنی چاہیے. اور وہ حیات یہی ہے کہ آدمی اپنی مونچھیں کٹروا کے رکھے, یعنی چھوٹی رکھے, اور داڑھی اگر اس نے بڑی رکھنے کا شوق ہے, شوق ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو, تو وہ اپنی داڑھی بڑھا لے. اچھا اسی طرح اس میں ایک روایت وہ بھی ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایران کے دربار سے آئے, ان کا ذکر ہوا ہے. یہ کوئی حدیث کی روایت تو نہیں ہے لیکن بہرحال تاریخی روایات میں یہ بیان ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ باغام نے, یہ ایک سردار ہے وہاں کا, اس نے حضور کے پاس یہ بھیجے تھے. رجلین حالکی لوہاہم مرسلی شوارے بہما, داڑیاں تو انہوں نے خوب منڈوا کے رکھی ہوئی تھی اور مونچھیں چھوڑ رکھی تھی. یعنی جو اس میں الفاظ ہیں مرسلی شوارے بہما, ظاہر ہے کہ یہ بڑی ہی مکروہ حیات بنتی ہے اگر آپ کبھی غور کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکما علی ھذا, تو حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ حیات تم نے کیا بنا رکھی ہے. فقال له یامرون به الذی یذبون انه ربهم, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آقا, جس کو وہ اپنا آقا سمجھتے تھے, اس نے یہی ہم پر پابندی لگا رکھی ہے کہ یہی حیات بنا کے دربار میں آیا کرو. فقال رسول اللہ علیہ وسلم لیکن نخالف سنتکم, لیکن ہم تو بھائی تمہارے طریقے سے مختلف طریقہ اختیار کیے, یعنی اس پہ تبصرہ کیا آپ نے, ہم تو نجز ہاگا و نرسل ہاگا, بھائی ہم تو اس کو چھوڑتے ہیں اس کو کتروا کے رکھتے ہیں. یعنی یہ آپ نے بیان کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ مکالمہ ہے, مکالمے کو بیان کیا گیا ہے, اسی مکالمے کو بعض دوسرے لوگوں نے ایک دوسرے طریقے سے بیان کر دیا. اصل الفاظ کیا تھے اندازہ کیا جا سکتا ہے اس سے کہ ان سے کوئی استدلال کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اس بات کے جواب میں کہ بھئی میرے پروردگار کا حکم تو یہ ہے کہ آدمی کو مونچھیں چھوٹی کر کے رکھنی چاہیے اور داڑھی بڑھا کے رکھنی چاہیے. یعنی ایک دوسری روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے. تو یہ سارا جتنا ذخیرہ ہے یہ جو کچھ بتاتا ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ داڑھی ایک فطری چیز ہے اور مردانہ وجاہت کی علامت ہے, اچھے لوگ رکھتے رہے ہیں ہمیشہ سے, اور اس کے لیے جو اچھی حیات, مناسب حیات, مہذب حیات, شائستہ حیات ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اگر کوئی چیز بڑھانے کا شوق ہے تو داڑھی بڑھا لے, مونچھیں نہ بڑھائے. یعنی جو بات اصل میں کہنا مقصود ہے وہ یہ بات بیان ہو گئی ہے. اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہ تو روایات کے ذخیرے سے معلوم ہوتی ہے اور نہ انبیاء علیہ السلام کے سنن کے اعتبار سے زیر بحث آتی ہے, اس وجہ سے میں نے اس کو شامل نہیں کیا. آپ لوگوں کے سوالات تینوں چیزوں پر بحث کے بعد میں لے لوں گا اور اس میں اگر کوئی چیز ہو تو ضرور اس کا جواب دوں گا. اس کے بعد دوسری چیز جس طرح کا میں نے عرض کیا وہ عقیقہ ہے. عقیقے کے بارے میں سب سے پہلی جو حدیث کی کتاب ہے وہ متا امام مالک ہے, اور متا امام مالک میں عقیقے کا باب شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا گیا. فقال لا احب الحقوق, تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے عقیقہ کا پسند نہیں ہے. وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل, اور فرمایا کہ بھائی جس کے ہاں اولاد پیدا ہو اور وہ یہ چاہے کہ وہ اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کرے تو کر دے. یعنی یہ وہ روایت ہے جس سے شروع ہوتی ہے, بات شروع ہوتا ہے جس سے. تو ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تبصرے کے بعد کسی مزید تبصرے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. یعنی یہ آپ نے بتا دیا کہ در حقیقت یہ ایک قربانی ہے, آپ قربانی دوسرے موقع پر بھی کرتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے اور آپ اس موقع پر قربانی دے کی عبادت ہے, جیسے آپ کو کوئی اللہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے, آپ صدقہ کرتے ہیں, آپ نفل پڑھتے ہیں, آپ کوئی بھی کام عبادات کی نوعیت کا کرتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے, شکر ادا کرنے کے لیے, تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ من احبا, جس کو اچھا لگے, پسند ہو, جی چاہے اس کا کہ میرے ہاں اولاد ہوئی ہے تو میں قربانی کر دوں, تو وہ کر دے. ظاہر ہے کہ یہ ایک واضح صورتحال ہے, جس واضح صورتحال کے بعد کسی مزید بحث کی گنجائش نہیں رہتی. چنانچہ مسلمانوں کے جو جلیل القدر ائمہ ہیں ان میں امام ابو حنیفہ اس کے بالکل قائل ہیں, یعنی انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی اور اس پر کبھی اجماع نہیں ہو سکا. بعض دوسرے لوگ بعض دوسری روایات سے استدلال کرتے ہیں, لیکن اس واضح بیان کے بعد ان باقی تمام روایات کو اسی کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے. یعنی جتنی باقی روایات ہیں ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضور نے خود بھی حسن اور حسین کا عقیقہ کیا, یہ بھی بیان ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام روایت کی حیثیت سے نیکی کا خیر کا کام ہے, آپ نے پسند فرمایا تو آپ نے بھی کر لیا. اسی طریقے سے بعض روایتیں جو مثلا بخاری وغیرہ میں آئی ہیں ان میں یہ نقل ہوا ہے کہ غلام یا لڑکا, یا اگر آپ اس لفظ کو علی سبیل التغلیب استعمال ہوا ہوا سمجھیں, تو یہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, مال غلام عقیقہ, اس کے ساتھ عقیقہ جڑا ہوا ہے. بعض لوگوں نے بعد میں اس روایت کو اس طرح بیان کیا کہ رہینتم بے عقیقہ یا مرتہنم بے عقیقہ, وہ عقیقے کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا, یعنی کیا معنی ہے اس کے. تو پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ عقیقے کا مطلب کیا ہے. نومولود کے بالوں کو عقیقہ کہتے ہیں, یعنی نوزائیدہ بچہ اس کے بال ہوتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف, اس کو عقیقہ کہتے ہیں. تو صاف معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز, اور یہ عام طور پر ہو جاتی ہے مختلف اقوام میں, کہ عربوں کے ہاں بھی یہ چیز رہی ہوگی, یہ جو بال ہیں بچہ ان میں بندھا ہوا ہے. یہ بال نوزائیدہ کے ہوتے ہیں یا نومولود کے ہوتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے بازو کا, بچہ ان میں بندھا ہوا ہے, ان کو اتارنا چاہیے اور اس موقع کے اوپر صدقے کی قربانی بھی کر دینی چاہیے. چنانچہ دیکھیے کہ اس باب میں یہ روایت ہے بریدہ کی, یہ کہتے ہیں کہ کننا فل جاہلیہ اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاتن ولطخ راسہ بدمہا, کہ جاہلیت کے زمانے میں جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ایک ہم بکری ذبح کرتے اور اس کا خون اس کے سر پر لپیڑ دیتے تھے. فلما جاء الاسلام, جب اسلام آ گیا تو کننا نذب الشات یوم الصابے و نہل قراسو و نلتخو بذاتران, تو پھر ہم نے یہ کیا. یعنی یہ ایک بڑی فضول سی چیز تھی نا کہ آپ بکری کا یا جانور کا خون, پھر ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ہم ساتویں دن اسی طریقے کے مطابق بکری تو ذبح کرتے تھے اور بچے کے سر کے بال بھی اتروا دیتے تھے, لیکن زعفران سے اس کو بچے دیتے تھے, یعنی بال اتروانے کے بعد. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عمومی روایت تھی لوگوں کے اندر جو جاری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی موقع پر اسی طریقے سے اس کو بیان کیا ہے, اور جب باقاعدہ سوال کیا گیا تو پھر آپ نے بتا دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ وہاں یہ دیکھیں انا لا احب. اور بعض دوسری جو روایتیں ہیں ان میں تو الفاظ یہ ہے کہ لا یحب اللہ لکوک, یعنی اس میں تبصرہ مزید سخت ہے. تو صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ جو تصور تھا ان کے ہاں کہ لڑکا بندھا ہوا ہوتا ہے, یہ معاملہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا ہے, ظاہر بات ہے کہ سوال پیدا ہوا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا, یعنی اس تصور ہی کو پسند نہیں کیا کہ کسی کا بالوں سے بندھا ہونا یا اس کے بال اتروائے جائیں گے تو گرا ڈھیلی ہوگی, ہے نا, اس طرح کے تصورات عام طور پر پیدا ہو جاتے ہیں. تو حضور نے اس پر یہ تبصرہ بھی کیا, اپنی طرف سے بھی بعض روایتوں میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بعض روایتوں کے اندر آیا ہے, اور یہ بات بھی بیان کر دی. تو اس وجہ سے اس کو بھی باقاعدہ ایک دینی چیز کی حیثیت سے یا ایک سنت کی حیثیت سے شامل کرنے کی وجہ, یعنی قربانی یہاں موجود ہے, یعنی سنت کی جو میں نے فہرست مرتب کی اس میں قربانی موجود ہے, اور قربانی کو مطلق طور پر بیان کر دیا گیا. قربانی کی ایک قسم وہ ہے کہ جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں, قربانی ایک عبادت ہے, یہ دوسرے موقع پر بھی کی جا سکتی. ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ آدمی کے ہاں اولاد پیدا ہو
تو وہ قربانی کر دیں. تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زائد اس کی کوئی حیثیت نہیں. تیسری چیز جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ عشرہ ذوالحج میں کسی شخص کو اپنے ناخن اور بال نہیں ترشوانے چاہیے. پہلے عرض کر دوں کہ یہ ایک روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی. اس روایت کو دینی حیثیت سے نہ امام مالک نے قبول کیا ہے نہ امام ابو حنیفہ نے قبول کیا, یعنی دونوں ہی اس کو قبول نہیں کرتے. ابن حزم نے المحلہ میں اس پر دونوں کو خوب سنائی, لیکن یہ کہ بھارت کو قبول نہیں کرتے, دونوں قبول نہیں کرتے. اور ابن حزم کہتے ہیں کہ کیوں قبول نہیں کرتے ہو تم, روایت تو ہے لیکن بہرحال دونوں بزرگ اس کو قبول نہیں کرتے, یعنی انہیں اصرار ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں. بڑی فطری سی چیز ہے کہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے, یعنی اس میں تو شبہ ہی نہیں ہے نا. جب آپ کہیں گے کہ عشرہ ذوالحج میں ناخن نہ تراشے جائیں تو یہ چیز تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک دینی شعار کی طرح کی چیز ہے. جیسے احرام میں ہم جانتے ہیں کہ ناخن نہیں ترشوائے جاتے یا اور بال نہیں ترشوائے جاتے, اس طرح کی کسی چیز کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا تھا تو یہ اپنی ایک زوجہ محترمہ ام سلمہ کو تو بتانے کی چیز نہیں تھی, یعنی کوئی گھر کا معاملہ نہیں ہے. یہ چیز تو پھر بہت شائع و ضائع ہونی چاہیے تھی, یعنی اور شائع و ضائع ہونا بھی کیا, یعنی وہ بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے, سیدہ عائشہ کو معلوم نہیں, اس لیے کہ ان سے بھی کوئی روایت اس طرح کی نہیں. اور احناف اس پر بحث کرتے ہیں, یہ بحث تو خیر انہوں نے بہت بعد کے زمانوں میں کی, کہ بھائی بات یہ ہے کہ خود سعید بن مسیب کا اپنا مذہب یہ نہیں ہے جو روایت کر رہے ہیں, یعنی وہ بھی اس کو نہیں مانتے. تو یہ روایت جو ہے اگرچہ ہے موجود لیکن اس روایت کو کوئی پذیرائی کبھی حاصل نہیں ہو سکی, اور شاید یہی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ ساتواں اصول بیان کرنا ضروری ہے کہ جس چیز پر اجماع نہیں ہے اسے سنت نہیں قرار دینا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ابلاغ پر مامور تھے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ اپنے گھر میں دین کا ایک مسئلہ, دین کا ایک حکم, دین میں ایک نئی چیز ہے نا یہ, یعنی اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کسی اصول پر قیاس کر لیں آپ اس کو. دین میں ایک نئی چیز ہے وہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کو بتاتے ہیں اور بس ختم ہو گئی بات, یعنی کسی کو معلوم ہی نہیں. اس کا اعلان عام ہونا چاہیے تھا, عام صحابہ کے علم میں یہ چیز آنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں روایات کے انبار ہیں, ان کے بارے میں بہت تصریحات موجود ہیں. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو موچھوں کے بارے میں بتایا کہ کس شدت کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو حضور دین قرار دیں اور یہ مخفی رہ جائے لوگوں کے اوپر. اس کی نوعیت یہ, ان وجوہ سے میں نے ان تین چیزوں کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا. ان میں سے جو دو چیزیں ہیں ان کی تو میں مخالفت نہیں کر رہا, نہیں مطلب یہ کہ داڑھی کو میں ایک فطری چیز سمجھتا ہوں, اچھی چیز سمجھتا ہوں, مسلمانوں کی ایک عام روایت سمجھتا ہوں, لوگ رکھیں تو بڑی پسندیدہ بات ہے. اسی طریقے سے قربانی بچے کی پیدائش پر یہ ایک بڑی عمدہ چیز ہے, لیکن یہ کوئی باقاعدہ دینی حکم نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ روایت قائم کی گئی ہے یا مقرر کی گئی ہے. تو دونوں چیزوں کی میں مخالفت نہیں کرتا لیکن ان کی جگہ میرے نزدیک یہاں نہیں ہے. اور جہاں تک اس تیسری چیز کا تعلق ہے اس کو ماننا ممکن نہیں, یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کو ماننے کے معنی کسی درجے میں بھی ماننے کے معنی در حقیقت دین میں ایک ایسی چیز کا اضافہ کرنے کے ہیں جس کے اضافے کے لیے ہمارے پاس قطعی دلائل موجود نہیں, تو اس وجہ سے اس کو تو میں مانتا ہوں. یہ میرا اس معاملے میں موقف ہے. ابھی چونکہ وقت باقی ہے اب آپ لوگ دو کام کر سکتے ہیں, یعنی یہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان کے بارے میں سوالات کر لیجئے, اور اگر آپ کے خیال میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو زیر بحث لا سکتے ہیں. اصال ثواب کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بالکل, یعنی اس کو تو کبھی جلیل القدر آئمہ نے اس طرح موضوع بحث نہیں بنایا جس طریقے سے کہ یہ لوگوں کے ہم موضوع بحث ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ اس کا تعلق تو اصل میں چند روایات کو نہ سمجھنے سے ہے. آپ چاہیں تو اس موضوع پر حبیب الرحمان قادری صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے, اس کو پڑھ لیں, اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث کر, یہ کوئی چیز نہیں بالکل.
بیٹھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے پانی پینا بھی ثابت ہے اور پیشاب کرنا بھی. یہ ایک عام آداب کی چیز ہے, اس کو کوئی دین نہیں بنایا گیا. اس کا تعلق حالات سے, یعنی مہذب طریقہ یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کے کھائے پیے, لیکن بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کھانا پینا یا اس طرح کے معاملات کرنا جو ہے وہ بیٹھ کے ممکن نہیں ہوتا, یا لوگوں کے لیے ایک عذر کی چیز بن جاتی. تو اب بھی آدمی مجبوری کی حالت میں کرے گا, یعنی ویسے تو کسی کا جی نہیں چاہتا المارے میں باہر جائے اور کھڑا ہو جائے, تو کوئی ضرورت ہوگی نا. اسی طرح کھانے پینے کا معاملہ بھی کون مجبوری کی حالت میں کرتا ہے؟ یعنی عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے بیٹھ کے کھانے کا بندوبست کرنے میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں.
آدمی اگر گردن پھیر کر دیکھے تو اسے آواز سننی پڑتی ہے, وہ مولوی حیا کر. اگر ناپ تو انہیں اونچ نیچ کر دے سوچ ہلواتے سنے, مجھے تو کہ اخلاقی دوار سے بھی پھر یہ چیز ایسی ہے کہ دیکھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا رخ کدھر ہے, اسلام کی طرف ہے وہ شیطان کی طرف ہے, کدھر ہے؟ ورنہ تو پھر کیا کرے گا, خطے دیکھے گا ضرور. کہ یہ تو ایسی ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے
جب آپ ایک چیز کو پہلے دین قرار دے لیں گے اور اس کو یہ اہمیت دیں گے کہ اسی کے حوالے سے مسلمان کا مسلمان ہونا پہچانا جائے, تو یہ صورت پیدا ہو جائے گی. یعنی یہ اصل فطرت میں تو موجود نہیں ہے. مسلمان نماز سے کیوں نہیں پہچانا جا رہا؟ یعنی حضور سے جب پوچھا جبریل نے کہ اسلام کیا ہے, تو آپ نے تو اس کو علامت کے طور پر بیان نہیں کیا, یہ تو آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا. حضور کو اس موقع پر اس سوال کا جواب یہ دینا چاہیے تھا, یہ مسلمان وہ ہوتا ہے جنہیں داڑھی رکھی ہوئی ہو, جب چاہے آپ دیکھ لیں اس کو.
دوسرا یہ ہے کہ
یہ کہنا چاہیے تھا نا, اصل میں ایک چیز ہمارے ہاں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی, اب غیر معمولی اہمیت اختیار کر جانے کے بعد اب اسی زاویے سے اس کو دیکھا جائے گا. یعنی اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں اگر یہ بحث ہو جائے کہ اس سے امامت کرانی ہے مسجد میں, تو یہ زیر بحث نہیں ہے کہ اس کا اخلاق کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی سیرت کیا ہے, وہ کیسا انسان ہے, اس کے معاملات کیا ہیں. داڑھی اگر اس کی رکھی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اگر پورے ناپ کی ہے تو کھڑا کر دو اس کو. تو یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو اصل میں اور بھی زیادہ المیہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو جو دین کے اندر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی, اصل دین بنا لیا گیا, دین کی علامت بنا لیا گیا, اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کی دینداری اور بے دینی طے ہو رہی, اسی کی بنیاد پر طے ہو رہی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کا اخلاقی ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اصل فطرت کے اندر اگر وہ کام نہ کیا جائے تو آلائش آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آدمی سچ نہ بولے تو اس کی فطرت میں اس کا اخلاقی وجود آلودہ ہوتا ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو. ایک آدمی خیانت کرے, رشوت لے, یعنی مسلمان کی یہ پہچان کیوں نہیں بن رہی کہ وہ ایک اعلیٰ اخلاقی مرتبے کا انسان ہوتا ہے؟ لوگ اس کے کردار سے اس کو پہچانے, اس کی سیرت سے اس کو پہچانے, اور ان علامتوں سے پہچانے جو علامتیں اللہ کے رسول نے جبریل کے کہنے پر بیان کر دی. یہ تو آپ کسی چیز کو علامت بنا لیں, یعنی ہندو اگر گلے میں مالا پہننے کو علامت بنا لیں گے تو پھر اسی کی بنیاد پر برہمن کو بنایا جائے گا. تو ماں باپ کی اخلاقیات ہے, نہ کہ حقیقت کی اخلاقیات. اس سے تو مجھے انکاری نہیں ہے, لیکن ہندوؤں نے نہیں کبھی رکھی, مطلب جنہوں نے رکھی ہے انہیں کا ذکر تھا. اخلاق کی نہیں, ثقافتی اور سماجی کہیے, اخلاقی سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال ہے پھر آپ اس لیے کہ وہ دین کی علامت ہے, اس کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ایک آدمی کی دین کی علامت بنا دی گئی سوسائٹی میں, تو اب ظاہر ہے کہ لوگ اس کی بنیاد پر طنز و تعریف کرتے ہیں اسے. یعنی کیا داڑھی کے رکھنے سے اخلاق میں بہتری آتی ہے؟ تو تو لوگ کر رہے ہیں نا اس لیے کہ جب آپ اس کو یہ حیثیت دیں گے تو لوگ کریں گے. وہ تو آپ کسی چیز کو دین کی علامت بنا لیجئے, سر پر پٹکا ڈالنے کو بنا لیجئے, اس کو بھی لوگ یہی حیثیت دیتے ہیں. یہ لوگ تحقیق کر کے بتائیں, یعنی میرے علم میں نہیں ہے یہ بات, نہ یہ ہے کہ تھی نہ یہ ہے کہ نہیں تھی. کچھ کا ذکر آتا ہے اور ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, اور میرا خیال ہونی چاہیے, اس لیے فطری چیز ہے, انبیاء علیہ السلام فطرتی پر ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ تاریخی طور پر یہ بات بیان ہو گئی ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے. جو کچھ ہے تاریخ میں میں نے آپ کو بیان کر دی. یہود کے ہاں البتہ یہ داڑھی رکھی جاتی ہے اور اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور ہم بھی اہمیت دیتے ہیں. اصل بات یہ کہ آپ اس کو پلیس کہاں کر رہے ہیں, یعنی فرض بنا رہے ہیں, واجب بنا رہے ہیں, دین بنا رہے ہیں. ایک فطری چیز ہے, اچھی چیز. جیسے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبد الرحمن کا غالباً ذکر ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا, تو وہ آئے, انہوں نے کوئی شادی وادی کی تھی, آپ نے اس پر کوئی تبصرہ کیا تو آپ نے کہا کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ شادی کی ہے تو الوم ولو بشات ولیمہ تو کرو نا, خواہ ایک بکری کا کرنا ہو تو. یہ کیا چیز ہے, اس سے کوئی ولیمہ دین بن جاتا ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے اوپر, یہ بھی میں نے آپ کو پوری روایت سنائی, ہر موقع کے اوپر صرف دین نہیں بیان کر رہے ہوتے تھے, معاشرتی روایات ہیں, لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے. اسی طریقے سے بعض موقعوں کے اوپر عرب کی روایات زیر بحث آ جاتی تھی. ابھی آپ نے جا کے ان لوگوں کو جب یہ کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا سویر سے داڑیاں نکال رکھی ہیں, کوئی خضاب وضاب لگا لیا کرو, یہ کہا نا آپ نے, تو کیا ہو گیا اسے؟ لوگوں کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو دین بنانے کا کام کرنے کے لیے جتنا مواد چاہیے ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ مونچھوں کے معاملے میں کیا ہوا ہے. اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ داڑھی مونڈنے والے بھی لوگ آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ کے سامنے داڑھی کتروانے والے بھی آئے ہیں, یہ آگے نا معلوم ہو گیا. یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی مسئلہ نہیں پیدا ہوا, تو اس موقع کے اوپر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو آدمی داڑھی کٹوائے گا ہم میں سے نہیں. مونچھوں کے بارے میں تو کہہ دیا نا آپ نے, یا کم سے کم ایک منفی جملہ ہی بول دینا چاہیے تھا کہ داڑھی کٹوانا ممنوع ہے. تو جتنا مواد ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتا بالکل, بس اتنی بات ہی ہے جتنی میں نے آپ سے عرض کر. ایسے دیکھیے میں مخالفت نہیں کر رہا, اس کو کہاں رکھنا چاہیے, اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیجیے, یعنی ایک اچھی بات, بس اس اچھی بات کو اچھی بات میں رکھ دیجیے. اب آپ کے ہاں یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے ہندوستان میں, جیسے کہ ہمارے دوست حنیف صاحب بیان کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے ہمارے شہزاد صاحب مراکش گئے تھے اور وہاں کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ بھی داڑھی کے بغیر, اور وہاں لوگوں کو اب کوئی تردد نہیں ہوتا. اس مصر میں اسی طریقے سے, یعنی مسجدوں کے اکثر ائمہ خطبہ داڑھی کے بغیر. مصر کے علماء کا تو کم و بیش اس معاملے میں یہ رجحان بن گیا, اور انہوں نے اس کو بیان بھی کر دیا اپنی کتابوں میں کہ یہ عرب کی ایک روایت. میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, یہ ایک فطری چیز ہے اور مردانہ وجاہت کی بھی علامت ہے, عورت اور مرد کے درمیان ایک فرق بھی پیدا کرتی ہے, اچھی چیز ہے, اچھے لوگ رکھتے رہے ہیں. اور میرے لیے تو اتنا ہی بہت کافی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, بہت کافی. لیکن یہ کہ آپ نے اس کو دین بنا دیا تھا, یا دین کی حیثیت دے دی تھی, یا اس کا معاملہ کوئی فسق اور فجور کا ہو گیا ہے, یا یہ کوئی واجبات میں سے ہو گئی ہے. اگر کوئی شخص یہ بیان کرنا چاہتا تو اس کو دلائل دینے چاہیے. مونچھوں کے معاملے میں نے ابھی بتا دیا نا, ایک ہی جگہ دونوں بیان ہوئے ہیں, لیکن ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ کیا ہے؟ کسی چیز کو دین بنانے کا عمل کوئی بچوں کا کھیل نہیں. کہ آپ یہ روایت پڑھیں کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے رات کے بتی بجا کے سو, اور یہ دیکھیں ہی نہیں کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے, اور یہ کہیں یہ دین بن گیا. کوئی آدمی یہ بیان کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو بہت پسند کیا, آپ کہیں یہ دین بن گیا. یہ بیان فطرت ہے نا, ایسا ہی بیان فطرت ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے کہا ہے, اسی کا بیان. ہاں اخلاقی پرنسپل کا اطلاق کوئی شخص کہہ سکتا ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کیونکہ یہ ایک اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ بات ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان میں مشابہت نہیں پیدا ہونے دینی چاہیے, تو اس کا یہ اطلاق. اطلاق ہونا بالکل الگ چیز ہے, اور خود ایک اخلاقی اصول ہونا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. خود اخلاقی اصول ہونے کے لیے تو ایسی بات ہونی چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ جیسے ہی آدمی داڑھی رکھتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے جی. ہاں وہی بات ہے نا, اب اس میں بحث ہو سکتی ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ وہاں رکھ دیجئے نا اس کو, اس کی جگہ پر رکھ کر بحث کیجئے, کوئی آدمی مونچھوں کو فارغ بنا لے, کوئی آدمی دونوں کو بنا لے, لیکن میں اس پر ضرور اصرار کروں گا جو حضور نے بات کہی ہے کہ آپ کو بڑھانے کا شوق ہے تو داڑھی بڑھائیے, مونچھے نہیں. یہ بات ٹھیک, یہ بات دین کا مسئلہ ہے. دین کا مسئلہ کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں ہے کہ اس سے جو آدمی کی حیات وجود میں آتی ہے وہ متکبرانہ حیات ہے, وہ باشوں کی حیات ہے. یہ ٹھیک ہے. وہ ساری روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں, یعنی روایات کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمام روایات کے اندر کیا بات کیا, تو ایسا نہیں معلوم ہوتا. عام طور پر ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی, یعنی اگر جان بوجھ کے سے کیا مراد ہے, یعنی ایک عام حالات میں, عام حالات میں یہی کرنا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے مہذب طریقے سے کھائیں بھائی. لیکن یہ کہ بیٹھ کر کھانا دین ہے, اس کے لیے پھر وہ ساری بحث کروں گا. یعنی پھر رسالت معاذ اللہ کو ایسے ہی سے بیان کرنا چاہیے, لوگوں کو روکنا چاہیے, اس پر کوئی بعید سنانی چاہیے, اس کی نہیں کرنی چاہیے, پھر یہ سب مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اگر آپ کو یہ اچھی بات ہے تو بھائی مجھے جس طرح داڑھی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اسی طرح بیٹھ کر کھانے کو بھی میں پسند کرتا ہوں. آپ چیز کو اس کی جگہ پر رکھیے. یعنی اگر صورتحال یہ بن جائے تو میں بڑی شدید بحث کروں گا کہ جبریل کو تو حضور یہ کہیں کہ اسلام یہ ہے, اور میری اپنے ملک کے اندر اسلام بن جائے صرف دو چیزیں, داڑھی اور ٹخنوں سے اونچی شلوار, تو پھر میں بہت بحث کروں گا اس پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھنے کا موقع تھا نا, آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ دیکھو مسلمان کی یہ علامتیں ہوتی, یہ تو آپ نے تو نہیں بیان کی. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے دین کی شہادت دیتا ہے, توحید کا اقرار کرتا ہے, وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, وہ حج کرتا ہے, وہ زکات دیتا ہے, یہ دین ہے. یعنی یہ چیزیں دین ہیں جن کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا.
ایک سائڈ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنت کے لیے اجماعی امت ہو, روایت ہو یا نہ ہو,
یعنی اجماع امت دین کی حیثیت سے ہونا چاہیے نا, یہ چیز دین ہے. اجماع امت نہیں بلکہ صحابہ کا اجماع. سب سے پہلے آپ نے اس کی تعریف نہیں پڑھی, سب سے پہلے اس پہ صحابہ کا اجماع ہونا چاہیے. امت تو بعد میں آئے گی, امت تو عید میلاد النبی پہ اجماع کر لے گی, پھر کیا کر لیں گے اس کا؟ صحابہ کرام کیا, تو میں نے آپ سے کہا یہ مسئلہ ہی دے رہے بحث وقت ہو گیا نا. تو اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو امید ہے پایہ تکمیل تک پہنچا لیں گے.